تفسير سورة المرسلات مکی سورت ہے، اس کے دو رکوع اور 50 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 181، جبکہ حروف 846 ہیں، 846. سورة المرسلات اس کا نام پہلی آیت کے لفظ مرسلات سے لیا گیا ہے، اور مرسلات یہ اس کا علامتی نام ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے سورہ عرف کہا جاتا ہے. عین را فا، یہ لفظ بھی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے. سورت قیامہ اور سورت دہر آپ پڑھ چکی ہیں، اور اس کے بعد ہم سورت المرسلات پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ دو سورتیں پڑھیں گے، سورت نبا اور نازیات. اگر ان تمام صورتوں کا آپ ملا کے پڑھیں تو آپ محسوس کریں گی کہ یہ ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. سورۃ المرسلات کا موضوع قیامت اور آخرت کا اثبات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو قیامت کے، آخرت کے انکار اور اقرار سے جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں. المرسلات، اب دیکھیں کہ پہلی آیت میں ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اب دیکھیے پہلی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے انتظام کی قسم کھائی ہے اور انتظام کی حقیقت کو گواہ قرار دیا ہے کہ یہ وہ رب جو ان ہواؤں کو چلا رہا ہے اور ہواؤں کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کنٹرول گواہی دیتا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقعہ ہو کر رہے گی. والمرسلاتی عرفا، وہ قسم کے لیے ہے، اور المرسلات راسین لام، نرمی اور آہستگی کے ساتھ چل پڑنا، اور یہ لفظ رسول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ رسول جو ہیں وہ نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اللہ کا پیغام جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں. اور ہوائیں بھی، یہ کون سی ہوائیں ہیں جو آرام سے نرمی کے ساتھ چلتی ہیں؟ عرفا، عین رافا، عرفا عرفا کے معنی ہیں. آپ دیکھیں کہ عرف جو ہے یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو معروف ہو، تو یہاں پہ عرفا کے معنی ہیں کہ نرمی سے، متواتر، معروف طریقے سے چلتی ہیں، دھیرے دھیرے چلتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہواؤں کا ذکر کر رہے ہیں. ان ہواؤں کی قسم جو کہ نرمی سے چلتی ہیں، دھیرے دھیرے چلتی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم منیٰ کے ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورۃ مرسلات کا نزول ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ کے غار میں جب سورۃ مرسلات نازل ہوئی اس کو پڑھتے جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے منہ سے سن کر اسے یاد کرتے جا رہے تھے اور آپ کے زبان سے جو سورت کی مٹھاس تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ یہ لوگ سن رہے ہیں صحابہ کہ ایک سانپ نے حملہ کرنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم بھی دیا اور وہ ان پہ جھپٹ رہا تھا, یہ ان پر جھپٹ رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ بھاگ گیا اور صحابہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثر سے محفوظ ہو گئے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے اس کا زمانہ نزول وہ بھی پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف جو پتہ چلتا ہے کہ ہواؤں کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی. تو ورمسلاتی عرفا خوشگوار ہوا, فلآصفاتی اصفا پس تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی قسم, اصفا جو جھکڑ بن جاتی ہیں جو طوفانی رفتار سے چلتی ہیں, فلآصفاتی اصفا پس تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی قسم جو جھکڑ بن جاتی ہیں پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں. عین سواد فا اصف آپ یہ پہلے پڑھ چکی ہیں, ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو تیز چلتی ہیں جیسے آندھی وغیرہ, اور جو تیز ہوائیں چلتی ہیں جو آندھیاں ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ طوفان برپا کرتی ہیں, وہ جو ہے وہ جو نظام ہے اس کو دھرم بھرم کرتی ہیں. ون ناشراتی نشرا اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دینے والی ہوائیں, پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان ہواؤں کی ایک اور قسم بتائی ہے. اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, یہ ہوائیں نون شین را پھیلانا ابھارنا اگانا, تو یہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں اوپر آسمان میں پھیلا دیتی ہیں اور رب کی رحمت کے چھینٹے جو ہیں پھر وہ برساتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور جو ہے وہ دلیل کا ذکر کیا گیا ہے جو ہوا کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے. فالفارقات فرقا پھر ان کو پھاڑ کر فرقہ بانٹنے والیوں کی قسم, تو ہوائیں کیا کرتی ہیں کہ بادلوں کو پہلے ہانک کر لاتی ہیں, کبھی ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں, کبھی ان کو پھاڑ کر, یعنی ایک علاقے میں بادل برس جاتے ہیں دوسرے بادل جو ہے دوسری طرف بادل اڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو جگہ ہے وہ خشک کی خشک رہ جاتی ہے. تو یہ ہیں ہوائیں. فلملقیاتی ذکرہ پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں, عذرن او نذرا عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. تو یہاں پہ قیامت کے ضرور واقعہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی ہے. نمبر ایک المرسلات عرفا پے در پے یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والی ہوائیں. نمبر دو فلآصفاتی اصفا بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والی ہوائیں. نمبر تین ان ناشراتی نشرا خوب پھیلانے والی بادلوں کو پھیلا دینے والی. نمبر چار فل فارقاتی فرقہ الگ الگ کرنے والیاں کہ وہ بادلوں کو الگ کر دیتی ہیں, کہیں برستے ہیں اور کہیں کی جگہ جو ہے وہ خالی خشک رہ جاتی ہے. نمبر پانچ فلملقیاتی ذکرہ اللہ کی یاد پیدا کرنے والی، اللہ کی یاد کو ڈالتی ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کے عظیم انتظام کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ رب جس کے ہاتھ میں ان ہواؤں کا کنٹرول ہے، یہ رب جو ہے یہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، آخرت بھی لا سکتا ہے، اور یہاں پہ اسی کا خوف جو ہے وہ دلایا جا رہا ہے، عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. تو کبھی جو ہے جب ہوائیں آتی نہیں ہیں اور بادل برستے نہیں ہیں، قحط کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. پھر جب رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، بادل برستے ہیں، تو پھر دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بادل جو ہے وہ طوفان تو نہیں لے آئیں گے، لوگ تباہ تو نہیں ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہو کر رہے گا. یہاں پہ ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ پانچوں صفات جو ہیں یہ ہواؤں کی ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ پانچوں سے مراد فرشتے ہیں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ پہلی تین سے مراد ہوائیں ہیں اور باقی دو سے مراد فرشتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ مفسرین میں اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو رائے ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ ہواؤں. آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک کہ قیامت آ کر رہے گی، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ بار بار قیامت کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کا جواب دیے بغیر جو ہے یہ بات کہی ہے کہ قیامت کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ کوئی اس کا مطالبہ کرے اور تماشا جو ہے وہ دکھا دیا جائے. تو جب اس کا وقت ہوگا تو قیامت آ جائے گی، اور اس کے آنے میں ذرہ برابر، لمحہ برابر تاخیر نہیں کی جائے گی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت کے آنے کے لیے دلائل دیے ہیں کہ لوگوں قیامت آ کر رہے گی، لیکن یہ قیامت جب آئے گی تو کب آئے گی؟ فائزا نجوم تمست، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. یہاں پہ تمست کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، توا میم سین، یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو جب جو ہے وہ مٹا دیا جائے، تو جیسے چہرہ ہے تو چہرے پر جو ہے وہ ناک ہے، آنکھیں ہیں، تو اس کو مٹا کر بے نشان کر دیا جائے. تو تومسا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو بے نشان کر دینا، اس کے جو آثار ہیں ان کو مٹا دینا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے آثار کیا ہیں، کہ ان کے اندر روشنی پائی جاتی ہے نا، تو ستارے جو ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. نمبر 2، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، فَارَاجِيم، دو چیزوں کے درمیان سوراخ کو کہتے ہیں، شگاف، شرمگاہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فرج، اور اسی طرح آسمان کے لیے بھی جب وہ پھٹ جائے گا. فرمایا اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا. پھاڑنے کے معنی کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ آسمان کا نظام جو ہے وہ کسا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آسمان جو ہے یہ پھاڑ دیا جائے گا. جیسے سورت نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کی تمام بندشیں کھول دی جائیں گی. اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ سوراخ ہو جائیں گے، جیسے سورۃ الانفطار میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اس دن کو یاد رکھو جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا. آیت نمبر 10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، نون سین فا، اس کے معنی ہے ہوا کا کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، پیس دینا، پراگندہ کر دینا. سورۃ طہٰ میں آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا جہاں پہ اس بات کا ذکر تھا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دیوتا بنا لیا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایک دیوتا جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اپنے اس دیوتا کو جس پر تم متکف ہو رہا ہے دیکھ، ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے. لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفَا، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ نے یہ لفظ پہلے پڑھا تھا، کہاں پہ پڑھا تھا آپ ذرا سوچیں، یاد کریں، سورۃ طہٰ میں پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ پس کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، کہ میرا رب جو ہے ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اور یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. کب؟ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا. تو اُقِّتَتْ جو ہے اس کا روٹ ہے وَوْقَافْ تَا، وَوْقَافْ تَا، اور اس کے معنی ہیں وقت کے، کہ لوگوں جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا. یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب حشر کا میدان ہوگا اور تمام لوگوں کا مقدمہ پیش ہوگا اور ہر قوم کا رسول گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا. وہ کس چیز کی گواہی دے گا؟ کہ میں نے اپنی قوم میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. گمراہوں اور مجرموں کے خلاف یہ اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گواہی پیش کی جائے گی، حجت ہوگی، جس سے ثابت کیا جائے گا کہ مجرم اور گناہگار اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہیں. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس روز کے لیے اس کو روکا گیا ہے؟ اُجِّلَتْ اجل سے ہے، معنی ہے کہ کس دن کے لیے ان کاموں کو، ان کاموں کے لیے تاخیر کی گئی ہے. یہ جو رسولوں کی گواہی کا وقت ہے، کس دن کے لیے اس میں تاخیر کی گئی؟ اجلت، کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور لوگوں تم کیا جانو کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. انہوں نے قیامت کی خبر کو جھوٹ سمجھا، دنیا کی زندگی جب بسر کر رہے تھے سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اور یہ جو آیت ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آپ اس آیت کو اس سورت کے اندر بار بار پڑھیں گی اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کتنی دفعہ آئی ہے، آپ ذرا گنتی جائیے. اس کو آیت ترجیح کہا جاتا ہے، بار بار جو ہے وہ آنے والی آیت. آیت نمبر 16 سے لے کر 28 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کے آنے پر دلائل دیے ہیں. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تاریخ سے دلائل دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں پہلے ہلاک کیا گا وہ لوگ جنہیں پہلے ہلاک کیا گیا تھا یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ کی نافرمان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ قومیں جنہوں نے سر اٹھایا تھا، قوم لوط، مدین، فرعون، عاد، سمود، تو انہوں نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، مستقل قانون ہے کہ جو قوم آخرت کا انکار کرتی ہے میں اس کو تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہوں، نہ پہلے کوئی بچا اور نہ آئندہ کوئی بچے گا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اس دن وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے جو دنیا میں آخرت کو جھٹلاتے رہے۔ بار بار ویلن ویلن، ایک ڈراوا ہے، ایک دھمکی ہے۔ اب یہ دوسری دفعہ آیا ہے آیت نمبر 19 میں، پھر اللہ تعالیٰ اب انسان کے وجود سے دلیل دیتے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، الم کیا نہیں، نخلقکم پیدا کیا ہم نے، من ماء ایک ایسے پانی سے، مہین جو حقیر تھا۔ تو اے انسان، تم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا؟ حاو و نون، اس کا جو ہے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، ہونا بھی لفظ آتا ہے اور ہونا بھی آتا ہے۔ تو ہونا جب استعمال ہوتا ہے تو ذلیل رسوا کے معنی دیتا ہے، جب ہونا ہوتا ہے، ہاں پر فتح ہوتی ہے، تو نرمی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ حقارت کے لیے، ذلت کے لیے، کہ حقیر پانی سے پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو رکھ دیا، فی قرارن ایک محفوظ جگہ میں، مکین جگہ، تو قرار محفوظ، مکین جگہ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو، اس کی ابتدا جو تھی وہ ماں کے یوٹرس میں، ماں کے رحم میں ہوئی، اور وہ بڑی ہی محفوظ جگہ ہے، تین پردوں میں، اور مزید حفاظت کے لیے جو لیکوڈ جو مادہ ہے اس کی تہیں ہوتی ہیں جو اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ بچے کی جو پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں، اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ شدید حادثے کے بغیر بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اس کے لیے لوگ غیر معمولی تدابیر اختیار کرتے ہیں، بیڈ ریسٹ اور کیا کیا، کیونکہ اس کے ضائع ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم ایک حقیر سے پانی سے آغاز کر کے ایک مقررہ مدت تک اسے محفوظ رکھتے ہیں، الی قدر معلوم، ایک مقرر مدت تک۔ تو مدت اللہ ہی کو پتہ ہے، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے اور کتنے سیکنڈ، بچہ کب پیدا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فقدرنا، دیکھو ہم اس پر قادر تھے، فنعم القادرون، بس بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک حقیر نطفے سے تمہارا آغاز کر کے تمہیں پورا جیتا جاگتا خوبصورت انسان بنانے پر ہم قادر تھے۔ تو جو رب آج ایسا کر سکتا ہے تو وہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر کے تم سے حساب کتاب کیوں نہیں لے سکتا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تیسری دفعہ آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے دوبارہ جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں زمین سے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کفاتا، کفاتا جو ہے اس کے معنی ہے سمیٹ کر رکھنے والی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ سب کو سمیٹ کر رکھتی ہے، سب کو سمیٹ کر رکھتی ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کا بھی انتظام کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو مختلف اور چیزیں ہیں ان کی پرورش کا بھی انتظام کیا گیا ہے. کفاتہ کا فاتہ, اس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا, اکٹھا کرنا, اور جب یہ فعال کے وزن پر آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں جمع کر لینے والی کے. تو زمین جو ہے یہ جمع کر لینے والی ہے. سورۃ النبا آیت 6 سے 17 پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ زمین میں اللہ کی ربوبیت کی کیا کیا نشانیاں ہیں. اور زمین ایک ایسا کرہ ہے کہ اس میں بے حد و حساب مخلوقات پائی جاتی ہیں, طرح طرح کی نباتات, حیوانات, انسان, اور پیدا بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں, اور ان کے جینے اور مرنے کے انتظامات جو ہیں وہ زمین پر کیے گئے ہیں. الم نجعل الارض کفاتہ احیاء و امواتا, زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. آیت نمبر 27, وجعلنا فیہا رواسیا شامخات و اسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ رکھ دیے. رواسیا, راسین و کسی چیز کا جمع ہوا ہونا, گڑا ہوا ہونا, تو ہم نے اس میں جو ہے وہ پہاڑ رکھ دیے. تو یہ کون سے پہاڑ ہیں جو جبال کی نسبت زیادہ زمین کے اندر جو ہے وہ گڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ شامی خات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کا روٹ ہے شین میم خا. اس کے معنی ہیں بلند ہونا, نمبر ایک بلند ہونا, نمبر دو بڑا ہونا. اور یہ لفظ جو ہے یہ پہاڑوں اور عمارتوں کی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں بلند و بالا پہاڑ رکھ دیے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ, اور ہم نے پلایا تم کو, مَاءً, پانی, فُرَاتَا, فَارَاتَا, میٹھے خوشگوار پانی کو کہا جاتا ہے. اور ہم نے تم کو جو ہے وہ میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو زمین کے اندر پانی کی فراہمی ہے, زمین کے پیٹ میں میٹھے پانی کی جو نہریں بہا دی گئی ہیں, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو نہریں ہیں یہ بھی میری قدرت کا بہت عظیم انتظام ہے. اور یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انتظام میں نے کیا ہے, اور میرے سوا یہ انتظام اور کوئی نہیں کر سکتا. اور پانی جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ میم و ہا. ما ان اس کا روٹ ہے میم و ہا. ما جو ہے یہ واحد ہے, اور میاں میم یا الف ہا یہ اس کی جمع ہے. ویل یومئذ للمکذبین, یہ چوتھی دفعہ آیا کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور آپ اس آیت کی اس سورت کے اندر جو ہے وہ تکرار دیکھیں گی. اب آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. انطلقوا, چلو, انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. ذی والا, ثلاث تین کو کہتے ہیں, اور شعب شین عین با, شعبہ تو ان کی جمع شعب ہے, اور اس کے معنی ہے ایک جدا ہونا. نمبر تین اجماع, کسی چیز کا کئی حصوں میں اس طرح बटना के जैसे नीचे से तो वो एक है लेकिन ऊपर से उसके कई हिस्से हो जाएं, जैसे नीचे से आग जल रही है तो ऊपर उसकी कई शाखें बन जाएं। तो चलो उस साए की तरफ जो तीन शाखों वाला है। तो साए से मुराद धुएं का साया है और तीन शाखों का मतलब यह है कि जब कोई धुआं बहुत बड़ा धुआं बनता है, बड़ा धुआं उठता है तो ऊपर जाकर कई शाखों में तकसीम हो जाता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला जहन्नुम की जो आग है और आग की जो शिद्दत है उसका एहसास दिला रहे हैं कि लोगों जहन्नुम जो है तुम सोचो तो सही कि उसकी आग जो है वो ऊपर जाकर, उसका धुआं जो है वो ऊपर जाकर कई हिस्सों में बट जाएगा। उसकी यहाँ पे तीन शाखों का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया जा रहा है और ये दरअसल जहन्नुम की आग की शिद्दत जो है इसको ज़ाहिर किया जा रहा है। कुरान मजीद में जब जहन्नुम का ज़िक्र होता है तो बार बार आग का ज़िक्र होता है। हाज़िहि नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, इत्तकुन नारा वलो बिशिक्के तमरा। लोगों आग से बचो खा खजूर का एक ही टुकड़ा क्यों ना हो, यानी ज़्यादा नहीं तुम्हारे पास तो खजूर के एक टुकड़े को सदका कर दो और जहन्नुम की आग जो है उससे बच जाओ। चलो साए की तरफ जो तीन शाखों वाला है। ला जलील वला युगनी मिन लहब, न ठंडक पहुंचाने वाला और न आग की लपट से बचाने वाला। आप देखें कि आम तौर पर जो साया होता है तो साए के नीचे लोग क्या करते हैं, साए के नीचे जाकर लोग जो हैं वो पनाह लेते हैं ताकि धूप और जो गर्मी की शिद्दत है साए के नीचे जब जाएं तो उन्हें वहाँ पर कुछ जो है वो पनाह मिल सके। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जहन्नुम से जो धुआं भी आएगा वो बुलंद होकर तीन शाखों में फैल जाएगा। जिस तरह दीवार या दरख्त का साया होता है ना, वो तो एक ही होता है, इंसान उसके नीचे जाता है, बैठता है, ठंडक उसको मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन जहन्नुम का जो धुआं है उसका साया ऐसा नहीं होगा, धुएं का साया भी ऐसा नहीं होगा कि लोगों को उसमें कुछ ठंडक मिले या फिर कुछ सुकून मिल जाए। वला युगनी मिनल लहब, और ना ही आग की लपट से बचाने वाला। तो वो लोग आग की लपट जो है उसके अंदर जो है वो उसकी तपिश को महसूस कर रहे होंगे। इन नहा तरमी बिशरर इन कल कसर, वो आग तरमी फेंकेगी बिशरर इन चंगारियाँ इतनी बड़ी बड़ी कि कल कसर जैसे कि महल जितनी बड़ी। अब आप देखें कि महल जो है वो बड़ी इमारत को कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो आग महल जैसी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी और दूर से वो महल जितनी चिंगारियां ऐसे महसूस होंगी। कान नहु जिमालातुन सुफ्र, गोया कि वो जर्द ऊंट है। जिमालातुन जिमाला जो है जैसे जमल से है और ये ऊंट को कहते हैं। जिमालतुन जमा है, सुफर जो है ये असफर की जमा है, इसके मानी जर्द के हैं। मानी है कि जहन्नुम की आग से इतने बड़े बड़े शरारे उठेंगे जैसे कोई एक आलीशान महल हो और फिर वो तकसीम होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। ऐसे लगेगा दूर से जैसे टुकड़े जर्द ऊंटों के बराबर हैं, जैसे जर्द ऊंट हैं चलते हैं तो ऐसे लगता है ना कि वो चल रहे हैं, तो आग के शोले जो हैं वो ऐसे लग रहा होगा कि जर्द ऊंट उछल रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला ने जो है वो यहाँ पे कैसे तशबीह दी है। और बाज़ लोगों ने सुफर का तर्जमा स्याह भी किया है, जर्द ऊंट की जर्दी स्याही मायल होती है। वैलुइन, तबाही है उस दिन झूठलाने वालों के लिए। ये पांचवी दफा आया है कि उस दिन वो लोग नाकाम और नामुराद होंगे जो दुनिया में कयामत का इनकार करते थे। हाजा यौमुला यंतिकून, وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے. لا ينطقون, نطق ایسی بات کو کہتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں آئے, لیکن اس دن کوئی کچھ بول نہ سکے گا. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ, اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی, فَيَعْتَذِرُونَ کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں, نہ وہ خود ہی بول سکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی اجازت ملے گی کہ وہ اپنے عذر کو پیش کر سکیں. اور یہ بھی قیامت کے دن کی سختی جو ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے, کیونکہ جب عدالت لگی بھی ہوگی, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے, گواہیاں جو ہے وہ لی جا رہی ہوں گی, فیصلے سنائے جا رہے ہوں گے اور سزا دی جا رہی ہوگی, تو کسی کو جو ہے وہ عذر پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اللہم حسبنا حسابا یسیرا, یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا آسان محاسبہ کیجئے گا. ھذا یوم الفصل, پھر آیت نمبر 37 میں دوبارہ وہی آیت ترجیح ہے, ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 38, ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہ فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون, اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تو یہاں پہ کون سی چال ہے جسے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی چال تم چل سکتے ہو تو ذرا چل کے تو دکھاؤ. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو بڑے ہی بے بس ہو, ہم نے تمہیں جمع کر لیا ہے, اب تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے, تم بھاگ سکتے ہو, تم عذاب سے بچ سکتے ہو, کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے, تمہیں بچا سکتا ہے, تو ذرا کوئی چال چل سکتے ہو, چل کر تو دکھاؤ. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے, یہ ساتویں دفعہ آیا ہے. آیت نمبر 41 سے 45 تک, 41 سے 45 تک جو متقی ہیں ان کا انجام بتایا گیا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئاً کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں. ظلال زوا لام لام اور ظلال جمع ہے, عیون عین واحد ہے, عیون جمع ہے. متقی لوگ آج سایوں میں ہیں, آج چشموں میں ہیں. وفواقیہ اور پھل ہیں, فاقیہ تو واحد ہے اور فواقیہ جمع ہے, اور ان کے لیے پھل ہیں. مما یشتہون, جو وہ چاہیں, جو وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. اور یشتہون جو لفظ ہے, یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ اشتہا, کسی چیز کو چاہنا, اس کے لیے اشتہا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے شین ہا یا, اور شین ہا واو. یہ ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو فطری خواہش ہوتی ہے اور جس کے لیے خود بخود دل چاہتا ہے, جیسے بھوک ہے, پیاس ہے, نیند ہے, اور انسان اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ جنسی خواہش بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پہ تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پھل ان کا دل چاہے گا ان کے کھانے پینے کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ, کلو کھاؤ, وشربو اور پیو, ہنی ام بما کن تم تعملون, مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا کی زندگی میں کرتے رہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہنیئن کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے, اور آپ یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں, ہنیئم مریا آپ نے پڑھا تھا, رچتا بستا. تو اور بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں ہنا, ایک تو ہے نا مہندی والا ہا سے اور ایک یہ والی ہا سے بھی ہے, ہا نون حمزہ اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے مزے سے. تو کھاؤ پیو مزے سے, کیوں؟ بما کن تم تعملون, جو تم دنیا کی زندگی میں عمل کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ کھاؤ مزے سے, جیسے سورت نساء میں ہے آیت نمبر 4, فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, وہاں پہ مہر کا ذکر ہے تو کہا کہ اگر کوئی معاف کر دے تو تم مزے سے کھا پی سکتے ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے جو جنت میں ہوں گے اور مزے سے جو ہے وہ جو نعمتیں ہوں گی جنت کی اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جنت میں جانے کی جو خوبی بتائی گئی ہے وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی تقویٰ ہے, تقویٰ. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے. اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان جو ہے وہ نیکیاں کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایماندار لوگوں کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک نے دوسرے سے زمین خریدی, خریدار کو بعد میں زمین سے ایک سونے کا مٹکا ملا. اس نے زمین فروخت کرنے والے کے سامنے سونے سے بھرا ہوا مٹکا رکھتے ہوئے کہا کہ اپنا سونا لے لیجئے, میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, یہ سونا نہیں. دوسرا آدمی جو دولت ایمان سے مالا مال تھا اس نے کہا میں نے زمین اور جو کچھ اس میں ہے آپ سب وہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں فروخت کیا تھا, تو یہ میں نہیں لے سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ دونوں ایک تیسرے آدمی کے پاس گئے جو ان کا فیصلہ کر دے. اب آپ دیکھیں کہ سونے کے لینے پہ نہیں لڑائی ہو رہی, سونا نہ لینے پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ ہے تقویٰ کا حال ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے, میں نے تو زمین بیچ دی تھی. دوسرا کہہ رہا ہے زمین خریدی تھی, سونا تو نہیں خریدا تھا, یہ میرا نہیں ہے. اب انہوں نے تیسرے کو جج بنایا. تیسرے نے پوچھا کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک بیٹا ہے, دوسرا بولا میری ایک بیٹی ہے. فیصلہ کرنے والے نے کہا دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور اس سونے کو ان پہ خرچ کر دو, جو بچ رہے اس کو صدقہ کر دینا. اور آپ دیکھ لیں کہ سونے کا ڈھیر ہے اور دونوں میں سے کوئی طلبگار نہیں. اور آج کل حال کیا ہے کہ کسی کا بھی مال ہے اور سب کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور صرف میرا ہے. یعنی وارث جو ہیں جو کہ دوسرے لوگ اس میں حصے دار ہیں اس کو بھی وہ شامل کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو پیاری بہنوں, جنت کے لیے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ کون سی صفت ہونی چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے. ایک غزوے میں باپ اور بیٹا دونوں شرکت کے لیے جو تھے بے چین تھے, اور ایک ہی جا سکتا تھا. بیٹا کہتا تھا مجھے جانا ہے, باپ کہتا تھا مجھے جانا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے کرہ ڈالا تاکہ فیصلہ ہو سکے, اور کرہ بیٹے کے نام نکل آیا. باپ نے بیٹے سے حسرت سے کہا بیٹا مجھے اپنے آپ پر فوقیت دے دو کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں. بیٹے نے کہا ابا جان معاملہ جنت کا ہے, خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہوتی تو میں یقیناً آپ کو ترجیح دیتا. یعنی دونوں ہیں اور دونوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہیں وہ جہاد پہ جائیں, اور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے, رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. وہ لوگ اس بات کے لیے بے چین ہیں کہ جہاد کے اوپر جائیں. اور آج کے اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اب جو اللہ کا خوف ہے، جو تقویٰ ہے، اب یہ تقویٰ جو ہے وہ یہ تقویٰ نہیں ملتا، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ملتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے عمل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں. اور یہ ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ صحبت صالح سے پیدا ہوتا ہے، قرآن کے اور سنت کے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے، آخرت کی یاد سے، قبرستان جو ہے اس میں جا کر اور اپنی موت کو یاد کر کے اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس کر کے. آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک اب مجرمین کو ڈرایا گیا ہے. آیت نمبر 45 میں پھر وہی ریپیٹ ہوئی آیت، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ 8ویں دفعہ آیا ہے. 44 کے بعد 45 نمبر آیت جو ہے یہ 8ویں دفعہ ہے آیت ترجیح، کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور آیت نمبر 46، قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمِينَ، کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن. إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، حقیقت میں تم ہی لوگ مجرم ہو. پہلے کون تھے؟ محسن تھے، متقی تھے، یہاں کون ہے؟ مجرم ہے، اللہ کے نافرمان. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ آپ ان مجرموں میں ہمیں شامل نہ کیجیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور یہ 10ویں دفعہ آیا ہے. تو سورت المرسلات میں آیت ترجیح 10 دفعہ آئی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ سبحان اللہ. اور اس آیت کا جواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھو تو کہو آمنا باللہ، اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے. اور یہ بھی جواب دیا جاتا ہے امن تو باللہ ہی و بما انزل، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہے سورت المرسلات. سورت المرسلات سے ہمارے سامنے عمل کے کیا اصول جو ہے وہ آتے ہیں، کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ اس میں جو سب سے نمایاں بات ہے، کیونکہ اس کا سینٹرل آئیڈیا، مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت اور آخرت ہے، کہ قیامت آ کر رہے گی اور پھر آخرت ہوگی اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، ہمیں ایمان بال آخرت جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. نمبر دو، جو اخلاق اور کردار کی برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان پر قابو پانا چاہیے ایمان کی وجہ سے. ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ قوت ہے، ایمان وہ عزم ہے، وہ جذبہ ہے جو انسان کی عادتوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، جو انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے کہ پھر انسان کا جو وحشی جانور ہے انسان کا نفس، پھر ایمان کی بدولت انسان اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے. تو آئیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں. कि ईमान कैसे आदतों को कंट्रोल देता है या कंट्रोल करता है। 1919 में अमेरिका जो है इसमें ये कानून पास किया गया कि शराब हराम कर दी गई और इस पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत ने सख्त इंतजाम किए। बहरी बेड़े में भी फौज जो थी मुकर्रर कर दी गई ताकि शराब पीने वाले जो यूएसए की बाउंड्रीज हैं उससे बाहर निकलकर जो है वो शराब ना पी सकें या शराब आ ना सके। इसी तरह जैसे एयरलाइंस हैं वहाँ पे भी निगरानी का काम किया गया। रेडियो, अखबारात, रसाइल, किताबें, लिटरेचर, इसके ज़रिए एक प्रोपेगंडा किया गया और मुहिम चलाई गई, एडवर्टाइजमेंट की गई कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है और इसकी नफ़रत दिलाने के लिए तकरीरें की गईं, तस्वीरें छापी गईं, फिल्में दिखाई गईं। 14 साल मुहिम चलाई गई कि शराब जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। अमेरिका की हुकूमत ने करोड़ों डॉलर इसके लिए खर्च किए कि शराब जो है ये ठीक नहीं है और लाखों अफराद को जेल में भेजा जिन्होंने जो है वो इसकी जो पाबंदी थी उसकी मुखालफत की और हज़ारों लोगों पर जुर्माने जो थे वो नाफिस किए गए और तकरीबन 300 लोग जो थे वो मर भी गए। लेकिन इन सारी तदाबीर के बावजूद अमेरिका का मुआशरा शराब से मोहब्बत को कम ना कर सका बल्कि उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ। चोरी छुपे हीले बहाने उन्होंने अपने शराब के शौक़ को पूरा किया। आखिरकार 1933 में जो शराब को हराम करार दिया था ना उन्होंने, उसके कानून को मनसूख कर दिया गया, कैंसिल। अब ये किसकी फतह थी? अमेरिकन जो थे उनकी इस हैबिट की कि वो शराब के बगैर रह नहीं सकते, तो उनकी ये जो हैबिट थी उसके आगे कानून जो लॉ था उसने घुटने टेक दिए, शिकस्त खा ली। अब आप देखें कि अरब की सोसाइटी में जो उनकी बुराई की आदतें थीं उन पर किसने कंट्रोल किया? शराब की आदत और लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने की आदत और लड़ने झगड़ने और बहुत से उनके अंदर जाहिलाना बातें पाई जाती थीं, तो क्या चीज़ थी जिसने उनके अंदर के इंसान को बदल कर रख दिया? और आप देखें कि वो शराब के कितने रसिया थे। शराब जो हैं वो उससे इश्क करते थे। उनकी शायरी में जो है वो शराब का ज़िक्र मिलता है, उनकी बातों में शराब के बहुत से उनके यहाँ नाम पाए जाते थे। लेकिन जब शराब की हुरमत का हुक्म नाजिल हुआ तो उन्होंने अपने मुंह के साथ लगे हुए प्याले जो थे वो उतार कर फेंक दिए, उनको तोड़ दिया। मदीना की गलियों में यूं शराब बह रही थी जैसे कि बारिश बहती है। तो मक्का और मदीना और अरब की सोसाइटी में शराब की जुदाई जो थी वो कैसे उन लोगों ने बर्दाश्त की? ईमान की दौलत ने। तो प्यारी बहनों, ईमान जो है वो आदतों को बदल देता है। ईमान इंसान के अंदर एक इनकलाब पैदा करता है। तो अमल का जो अहम उसूल है वो ये है कि हमें अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए, हमारा ईमान जीता जागता होना चाहिए, क्योंकि बग़ैर ईमान के हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि तिनका जिसे तुंदो तेज़ हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। उस तिनके को किसी पल कोई करार नहीं, उस तिनके की कोई मंजिल नहीं, और बग़ैर मंजिल के दीन और ईमान के इंसान की कोई कदर कीमत नहीं। तो आइए हम अपना जो ईमान है अपने ईमान को मज़बूत करें और ईमान को बढ़ाने की फ़िक्र करें, इसलिए कि बग़ैर ईमान के अमल कबूल नहीं होते और बग़ैर ईमान के लोग शक में रहते हैं, निफाक में रहते हैं। और ईमान किसी दावे का नाम नहीं है बल्कि ये जो है वो अमल का नाम है, ये एक इनकलाब का नाम है। तो हमें ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल कुतुब और फरिश्तों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, इन तमाम जो हमारे ईमानियात हैं इनको हमने मज़बूत करना है। और जब अकायद मज़बूत होते हैं तो इनफरादी ज़िंदगी और इज्तमाही ज़िंदगी ये दोनों संवरती चली जाती हैं। फिर इंसान जल्दी हासिल होने वाली दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, फिर वो आखिरत से मोहब्बत करता है। और ईमान के सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा वाक्या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा एक शौहर अपनी बीवी से नाराज़ हो गया। उसे धमकी देने लगा, कहने लगा कि मैं तुझे जो है बदकिस्मती और बदबख्ती से दोचार कर दूंगा। बीवी ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे बदकिस्मत बनाने की इस्तात नहीं रखते और ना ही आप मुझे सादतमंद बना सकते हैं, यानी मेरी किस्मत को अच्छा भी नहीं बना सकते। ये ताकत आपके पास नहीं है कि मेरी किस्मत ख़राब कर दें या अच्छी कर दें। इस पर शौहर को और गुस्सा आया, कहने लगा कि ये तुम कैसे कह सकती हो। तो उस पर बीवी ने बड़े अतमाद से जवाब दिया कि अगर खुशकिस्मती रुपए पैसे में होती तो आप रोक लेते, अगर जेवरों में होती और कपड़ों में तो आप उससे मुझे महरूम कर सकते थे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती जो है जिस चीज़ में पोशीदा है वो आपके बस में नहीं और आप क्या बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के बस में भी नहीं। शौहर ने हैरत से पूछा, वो क्या चीज़ है? तो बीवी ने कहा कि ये खुशकिस्मती ईमान में पोशीदा है और मेरा ईमान मेरे दिल में है और मेरे दिल पर मेरे रब के सिवा किसी का कब्ज़ा नहीं। तो प्यारी बहनों, आइए अपने ईमान को बढ़ाएं, और ये कोई छीन नहीं सकता, ये कोई दे नहीं सकता, और ये बिक नहीं सकता, और ये ख़रीदा नहीं जा सकता। तो ये कहाँ से मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून नसीब होता है। क़ुरान के मताले से और सोबत सवाले से ईमान जो है वो बढ़ता है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें जीता जागता ईमान अता कर। अल्लाह ऐसा ईमान जो तुझे राज़ी कर दे, ऐसा ईमान जो हमारे अमलों के अंदर एक इनकलाब पैदा करे। तो सूरत अल मुरसलात जो है हमें बताती है, ये पैगाम देती है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, क़यामत और आखरत के दिन की तैयारी करें और जहन्नुम और जहन्नुम की आग जो है वो उससे डरें, उससे बचें। इसलिए कि लोगों 10 दफ़ा अल्लाह ताला ने ये आयत कही है कि वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, पस तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। और अल्लाह ताला उन तबाह होने वाले लोगों में से हमें बचा लेना और हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर लेना कि जिन्हें आप जो है वो पास कर देंगे। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो जाए, हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, और हम तो उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जिसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये दिन दिया और हमें इस खुशकिस्मत दिन से दोचार किया कि आज हम 29वें पारे के इख्तिताम को पहुँचे। जो मिले हयात खिज़र मुझे तो उसे मैं सरफे सना करूँ, तेरा शुक्र फिर भी अदा न हो तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ। तू दिया करे मैं लिया करूँ, तू कहा करे मैं सुना करूँ, कभी फूल बन के महक उठूँ कभी शमा बन के जला करूँ। जो मिले हयात खिज़र मुझे तो उसे मैं सरफे सना करूँ। कोई भरे कांटों से दामन कोई फूल चुने, अपना अपना दामन सबका अपना अपना ज़र्फ। यह है किस्मत अपनी अपनी, ये नसीब अपना अपना, कोई फूल चुन के लाया कोई खार गुलिस्तां से। तो ये अपनी अपनी किस्मत और अपना अपना नसीब है कि कोई इस दुनिया की ज़िंदगी में अपनी आखरत कमाता है और कोई इस दुनिया का होकर जो है वो रह जाता है। और 29 पारे पढ़ने के बाद एक सवाल है जो मेरे नाम है, जो आपके नाम है, कि हमने इन पारों से क्या हासिल किया? क्या मुझे और आपको हमारी ज़िंदगी का मकसद पता चला? क्या हमने अपनी बुरी आदतों पर काबू पाना सीखा? क्या हमने अपनी ज़िंदगी का कोई गोल और टारगेट तय किया? क्या हमने अपने ईमान को मजबूत किया? क्या मुझे और आपको सोबते सवाले मिली? क्या मुझे मेरी भटकती हुई मंजिल का पता मिल गया? ज़िंदगी फिर रही थी भटकती हुई, ज़िंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। तो क्या खोया और क्या पाया? ये एक सवाल है जो मेरे और आपके नाम है। तो आप इस सवाल का जवाब तलाश करें آپ اس پہ سوچیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں قبول کر لینا، ہمارے جاگنے کو، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے آنسو بہانے کو، اور ہمارا ایک دوسرے کو سبق سنانا اور قرآن کی باتیں اور جنت کی باتیں اور پیارے رسول کی باتیں اور صحابہ صحابیات کی باتیں. بس اے اللہ ایک ہی درخواست ہے، ایک ہی بات ہے کہ آپ انہیں قبول کر لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.